لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے صاحب
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین، میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر موجودہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف دین خاص
www.mehboobeilahi.com.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، اس وقت میں نے سورۃ البلد کی شروع کی چند آیتیں تلاوت کی. ان آیات میں اللہ جل شانہ نے تین قسمیں کھا کر ایک حقیقت اور بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے، جو ہم سب کے لیے نہایت مفید، اہم اور ضروری ہے. اسی کی تشریح اور وضاحت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ وہ بات ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے اور دل میں اتر جائے اور عمل ہو جائے. پہلی قسم اللہ پاک نے یہ فرمائی ہے، لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ، کیونکہ مکہ مکرمہ دنیا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ محترم معظم شہر ہے. وانت حل بهذا البلد, اور یہ شہر آپ کے لیے لڑائی کے لیے حلال ہونے والا ہے. مکہ مکرمہ کی عظمت اور حرمت میں سے ایک یہ بات چلی آتی تھی اور اب بھی ہے کہ وہاں پر لڑائی اور قتل و قتال جائز ہے, لیکن اللہ جلّہ شانہ نے مکہ مکرمہ کے فتح کے موقع پر مکہ مکرمہ میں لڑائی کو حلال فرما دیا اور کافروں سے قتال کرنے کو جائز قرار دے دیا. اچھا, آپ نے باقاعدہ مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور چڑھائی کی, اور جنہوں نے مقابلہ کیا انہوں کو قتل کیا گیا. اس وقت مکہ مکرمہ کے جو خصوصی احکام تھے نہ لڑنے کے, وہ اللہ تعالی کے حکم سے اٹھا لیے گئے. اسی کی طرف اللہ پاک نے اس آیت میں اشارہ کیا کہ وہ انت حل بهذا البلد, اور آپ کے لیے یہ شہر حلال ہونے والا ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, اور میں قسم کھاتا ہوں والد کی, وَمَا وَلَدَ, اور اولاد کی. والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام, جو تمام انسانوں کے والد ماجد ہیں, اور وما ولد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہے, جو دنیا کے شروع سے وجود میں آئی اور قیامت تک پیدا ہوتی رہی, ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اولاد آدم کی بھی قسم, اور خود حضرت آدم علیہ السلام کی بھی قسم, تین چیزوں کی قسم کھائی اللہ پاک. مکہ مکرمہ کی قسم, حضرت آدم علیہ السلام کی قسم, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی قسم, تین چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ قسمیں کھا کر کے جو چیز بیان کریں گے وہ کتنی اہم ہوگی, کیونکہ قسم کھا کر جو بات بتائی جاتی ہے وہ اہم ہی ہوتی ہے. اور پھر اللہ پاک نے تین قسمیں کھانے کے بعد جو بات بیان فرمائی ہے اس کو بھی بڑی تاکید کے ساتھ, بڑی تاکید کے ساتھ اس کو بیان فرمایا. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, اس میں لام تاکید کے لیے, جس کے معنی آتے ہیں البتہ. پھر قد, یہ بھی تحقیق کے لیے ہے, تاکید کے لیے, بات کو پکا اور مضبوط کر کے بیان کرنے کے لیے. البتہ تحقیق بلا شبہ اور یقیناً خلقنا الانسان ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی کبد بڑی مشقت ہم نے انسان کو یہ بلا شبہ بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے یہ اللہ پاک نے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس کو پہلے مختصر الفاظ میں سمجھ رہے پھر اسی کی ذرا تشریح ہوگی تو انشاءاللہ اور سمجھ میں آ جائیں گے کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد بھی آخری منزل تک مشقت ہی مشقت میں رہتا ہے کہیں اس کو راحت نہیں ملتی آرام نہیں ملتا ہر جگہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں تفکرات میں مبتلا رہتا ہے ابتدا بھی اس کی ایسی درمیان بھی اس کا ایسا دنیا سے جانا بھی ایسا دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسا صحیح معنی میں اس کو سکون ملے گا جنت میں جا کر کے اگر چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب جانا اور خدا نخواستہ اگر جنت میں بھی نہ گئے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے چلا گیا جہنم میں تو بس پھر تو ہمیشہ گرم ہو اللہ مسلمان ہو شاید ایمان ہو تو وہ اپنے کیے کی سزا بھوت کر کے انشاءاللہ دوزخ نکل کر جنت میں چلا جائے گا لیکن کافر کے لیے تو ہمیشہ گرم ہو یہ مطلب بیان فرمایا ہے حضرت بلال نے عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ تو مختصر الفاظ میں اس کا مطلب ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا سا کھول کر بیان کیا میں اور ذرا کوشش کرتا ہوں کہ ذرا وضاحت کے ساتھ بیان ہو تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے یہ اپنی ماں کے پیٹ کی قید میں آتا ہے یعنی جب یہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو قدم ہی جیب خانے میں رکھتا ہے نو مہینے تک ماں کی پیٹ کی قید میں رہتا ہے گواں سے چلا نہیں سکتا بول نہیں سکتا لیکن ماں کو بھی تکلیف ہوتی بچے کو بھی تکلیف ہوتی دونوں تکلیف میں رہتے اور کیسی کیسی تکلیفیں ہوتی بچہ نامکمل ہو تو تکلیف سوکھ جائے تو تکلیف زیادہ بڑھ جائے تو تکلیف زیادہ موٹا ہو جائے تو تکلیف تو رحم کی اور بچے کی اور زچہ کی کتنی تکلیفیں ہیں بڑے بڑے اسپتال ہزاروں دوائیں سینکڑوں غذائیں کیا کیا گزرتی ہے زچہ اور بچہ پر وہ ہم سب جانتے ہیں تو پہلے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی جناب ماں کے پیٹ کی قید میں آتا ہے اور جب تک وہاں رہتا ہے تکلیف میں رہتا ہے مشقت میں رہتا ہے اللہ اس کے بعد پھر پیدائش کی اور کی تکلیف پیدائش کی تکلیف جس طرح ماں کو ہوتی ہے بچے کو بھی ہوتی ہے، اسی کی تکلیف سے بچانے کے لیے بعض مرتبہ آپریشن کرنا پڑتا ہے، آپریشن کوئی راحت کی چیز نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے، تو یہ سمجھو بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، یہ بچہ اور بچہ کی جان کو بچانے کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے، تو اس بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دی جاتی ہے، تو آپریشن تکلیف کا نام ہے، راحت کا نام ہے، پھر کبھی چھوٹا آپریشن ہوتا ہے کبھی بڑا آپریشن ہوتا ہے، بڑے آپریشن میں بھی ماں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے دن تک اس کے ٹانگے گلتے پکتے اور ان میں پھنس پڑتی ہے اور پھر کہیں زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں، تو ماں کو الگ تکلیف بچے کو الگ تکلیف، اس لیے بچہ پیدا ہوتی ہے بچہ رونے شروع ہوتا ہے کہ جہاں کا آغاز ہی تکلیفوں سے ہو رہا ہے تو آگے کیا ہے، بسم اللہ میں یہ مشقت ہے تو آخر کیا ہوگا، اس کے بعد پھر دودھ پلانے کا زمانہ، ماں دودھ پلانے والی اور بچے دودھ پینے والے، ماں کو بھی کیسی کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں، دودھ پلانے کی وجہ سے رات کو اٹھنا پڑتا ہے، جاگنا پڑتا ہے، دودھ بنانا پڑتا ہے، دودھ بھرنا پڑتا ہے، دودھ پلانا پڑتا ہے، کبھی بچہ پی رہا ہے کبھی نہیں پی رہا ہے، کبھی نگل رہا ہے کبھی اگل رہا ہے، یہ ساری ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح بچے کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی اس کو دودھ مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا ہے، کبھی کم مل رہا ہے کبھی زیادہ مل رہا ہے، کبھی ہضم ہو رہا ہے کبھی ہضم نہیں ہو رہا، کبھی بالکل ہی ماں کا دودھ غائب ہے تو ڈبے کا دودھ پینا پڑ رہا ہے، وہ معافی نہیں آ رہا ہے تو کسی کو بکری کا دودھ پلایا جا رہا ہے، وہ نہیں آ رہا تو گائے کا دودھ پلایا جا رہا ہے، وہ بھی نہیں آ رہا تو بھینس کے دودھ سے پانی پلایا جا رہا ہے، کسی طرح کام کر رہا ہے، یہ سب چیزیں مشقت کی ہیں، محنت ہے ان سب کے اندر، فکر ہے، یہ آرام کی چیزیں نہیں ہیں، سب مشقتیں ہو رہی ہیں، اس میں انسان بڑھ رہا ہے، اس طرح دو سال تک بچے کے دودھ پلانے کی مدت ہے، ایک حدیث میں ایک صحابی نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور میرے اچھے سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے، میں اچھا برتاؤ اور اس نے سلوک سب سے زیادہ کس کے ساتھ کیا، آپ نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ، پھر پوجا پھر سنا اپنی والدہ کے ساتھ، پھر پوجا پھر سنا اپنی والدہ کے ساتھ، پھر پوجا پھر سنا اپنے والد کے ساتھ، والدہ کے لیے تین دفعہ فرمایا، والد کے لیے ایک دفعہ فرمایا، تو والدہ کے لیے تین دفعہ کیوں فرمایا، والد کے لیے ایک ہی مرتبہ کیوں فرمایا، اس کی حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ ویسے تو والد والدہ دونوں کا ہی حق اولاد کو سب سے زیادہ ہے، لیکن تین وجہ سے ماں کا بنسبت باپ کے اولاد پر زیادہ حق، ان میں سے ایک تو یہ کہ بچے کو اپنے پیٹ میں ماں اٹھاتی باپ نہیں اٹھاتا، بارے حمل کی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، اور ایک دن دو دن نہیں، نو مہینے تک، اور یہ تو عام حالت ہے. ورنہ شریعت میں حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال تک رہے، اور بعد ایسے واقعات بھی ہوئے. تو نو مہینے تک رات دن اپنے پیٹ میں رکھنا، اس کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں ماں کو ہوتی ہیں، وہ سب ماں کو سننا. یہ تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا. حمل ماں کو ہوتا ہے، باپ کو نہیں ہوتا. دوسرے بچے کے پیدا ہونے کی تکلیف، یہ تکلیف بھی ماں برداشت کرتی ہے، باپ کو نہیں ہوتی. اور تیسرے دودھ پلانے کی تکلیف جو تقریباً دو سال کی ہے، یہ تکلیف بھی ماں ہی برداشت کرتی ہے، وہ اپنا دودھ پلاتی ہے، باپ کے دودھ نہیں ہے جو پلائے. یہ تین تکلیفیں ماں اضافی برداشت کرتی ہے جو باپ برداشت نہیں کرتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ماں باپ میں ماں کا زیادہ حق ہے، باپ کا حق کم. اس لیے زیادہ خدمت اور زیادہ اچھا برتاؤ اور زیادہ اچھا سلوک ماں کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر باپ کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن معاملہ اس کا الٹ، کہ باپ کا تو روب ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک اور ادب کا سلوک احترام کا برتاؤ زیادہ ہوتا ہے، ماں سے ہوتی بے تکلفی اس کے ساتھ کم ہوتا ہے، جو کہ صحیح نہیں. بارہ، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو حمل کی تکلیف، پھر پیدائش کی تکلیف، پھر دودھ پلانے کی تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد جب بچہ چلنے لگتا ہے، کھانے پینے لگتا ہے، تو اب ہنر سیکھنے کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. علم حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ بچپن کا زمانہ ہی پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے. تو علم حاصل کرے تو وہ بھی راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، دن کو محنت کرنی پڑتی ہے. اور ہنر سیکھے تو ہنر بھی سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اسی میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، اور جوانی کے اندر ہی پھر وہ کچھ لکھ پڑھ کے کسی قابل بنتا ہے. لیکن یہ زمانہ بھی اس کا محنت میں گزرتا ہے، مشقت میں گزرتا ہے. اور یہ تو میں بطور مثال کے دے رہا ہوں کہ پڑھنے کا زمانہ ہے اور ہنر سیکھنے کا زمانہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور کتنی محنتیں، کتنی مشقتیں، کتنی بیماریاں، کتنی پریشانیاں، کتنے تفکرات، کتنی پریشانیاں، یہ سب ہر ایک کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، سب ہوتی. جس کے بعد جناب جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ جہاں کمانے کھانے کے قابل ہوتا ہے وہاں شادی کے لائق ہو جاتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، پھر اس کی شادی کا وقت آ جاتا ہے. شادی کا لفظ تو بہت پرمسرت ہے، اس میں شبہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ کتنے جھمیلے اور کتنی پریشانیاں اور کتنے تفکرات رکھتا ہے. امیر مومنین علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے ظریف الطبع، کسی نے ان سے سوال کیا کہ معذر نکاح یا امیر المومنین، امیر مومنین نکاح کی کیا حقیقت ہے، شادی کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت نے چار جملوں میں ساری نکاح کی حقیقت بیان فرما دی. فرمایا سرور و شادی، شادی جو ہے ایک مہینے کی خوشی کا نام ہے، پھر یہ شادی ہوگی ایک مہینے تک مزہ ہی مزہ، دعوت ہی دعوت ہے، تحائف کا لین دین، تقریبات ہی تقریبات، ہر طرف سے مبارکبادیاں ہی مبارکبادیاں، وہ مہینہ تو ایک خوشی خوشی میں گزرتا ہے، اس کو دلہا کہہ رہے ہیں، اسے دلہن کہہ رہے ہیں، دونوں کو دلہا دلہن کہے جا رہے ہیں، اور وہ مگن ہے مست ہے اپنی شادی خوشی میں، وہ ایک مہینہ خوشی کا ہے۔ پھر اگر میاں میں ذرا بھی عقل ہے غیرت ہے تو دوسرا جملہ فرمایا لزوم محرم، لزوم محرم، اب مہر لازم ہے، پھر نکاح کرتے ہی یا تو خود طے کر لو ورنہ شریعت کی طرف سے مہر لازم ہوگا، لیکن مہر تو دینا پڑے گا، اور مہر تو بھائی پیسوں کا نام ہے، دوسرا جملہ فرمایا کہ سرور شاہد لزوم محرم، اس کے بعد مہر لازم ہے، اب میاں جی کو فکر ہوگی کہ مہر ادا کرنا ہے، آج نہیں کل کل نہیں پرسوں نہیں، تم دینے والی چیز جتنی جلدی دے دو اتنی جلدی بوجھ کر جائے، جتنی دیر لگاؤ اتنے ذہن میں بوجھ رہے۔ دوسرے جملے میں فرمایا کہ اب مہر کیا رہے کہ لازم، اب اس کی فکر لازم، اس کے بعد پھر جناب مہر بھی لے لیا، اب بچے ہوئے، فرمایا کہ بھائی اب گھوموں متحرک زمانے اور غم لگ گیا، اب بیوی کو بچوں کو پالنے کے لیے ان کا نان نفقہ ادا کرنے کے لیے بس دن رات، رات کی بھی شفٹیں ہو رہی ہیں، دن کی بھی شفٹیں ہو رہی ہیں، اور کمانے کھانے میں ایسا لگا کہ اپنے ہی ہوش لگا، بس زمانے بھر کے غم لگ گئے ان کے پاس۔ جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک شادی شدہ شخص سے کسی نے پوچھا میاں خیریت سے تو ہو، میاں خیریت کیا پوچھ رہے ہو، یہاں کہاں خیریت، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچے بیمار ہے، کبھی میں بیمار ہوں، کبھی وہ بیمار ہے، کبھی ملازم نہیں ہے، کبھی یہ نہیں ہے، رات دن تو ہائے ہو رہے ہیں، خیریت کا آئے گا۔ اس کے بعد چودہ دن میں ارشاد فرمایا کہ پھر قصور ظاہر، بس کمانے کھانے میں انسان برا ہو جاتا ہے اور کبڑا ہو جاتا ہے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو اسی میں بچوں کے واسطے کمانے کھانے میں ان کی تعلیم و تربیت کی فکر میں ہی انسان کو خود ہی بوڑھا ہو جاتا ہے اور قبر چل جاتی ہے۔ یہاں بھی ایک لطیفہ یاد ہے کہ کسی نے کسی بوڑھے سے پوچھا کہ بڑے میاں کمال کہاں سے لائے، کتنے کی لائے، سمجھ گئے نہیں، کمر گول ہو گئی تو کمان کی طرح ہو گئی نا، اس نے پوچھا کہ بڑے میں کمان کتنے کی لائے، بیٹا جب اس سے بولے پہنچے تو مقدمے مل جائے گی، اسے قیمت ہوئی۔ چوتھا دن نے فرمایا کہ وہ قصور زاری میں بچے رات میں کمر ٹوٹ سکتی ہے، اور ایک شاید نے اس میں ایک جملہ اور بات دیا تو بالکل ہی منزل تک پہنچا دیا کہ پھر نزول و خبریں، بس پھر آج کی خبر میں اتر گیا، جہاں دادا بنا نانا بنا، چلو بھائی اب یہاں سیٹ خالی کرو اور چلو جی آگے جاؤ، بس ہو گیا تمہارا کام، جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ کھانا تھا کھا لیا، جو کمانا تھا کما لیا، اب چلو آگے جگہ خالی کرو، اب دکان پہ نہیں بیٹھ رہے بڑے میاں، ہسپتال میں لیتے رہے۔ اس بات پہ آدمی نے کہا بڑھاپے کی تکلیف ہے، جوانی میں بھی تکلیفوں میں گزری اور بڑھاپا تو ہوتا ہی تکلیفوں کے اندر۔ اس کے بعد پھر جناب اب اس کا انتقال ہو گیا تب قبر کے اندر، وہاں بھی انسان کو ہر حال میں راحت نہیں، نیک ہے تو راحت ہے، بد ہے تو مصیبت، اور ایسی مصیبت ہے کہ ساری دنیا کی مصیبتوں سے آئے کچھ نہیں، قبر کے اندر، اور جب تک بھی قبر میں رہے گا قیامت تک قبر میں رہنا پڑے گا، عالم برزخ میں قیامت تک رہنا ہو. عالم دنیا میں مصیبتیں تھے, عالم برزخ میں بھی مصیبتیں مصیبتیں, تکلیفیں تکلیفیں, محنت ہی محنت, مشقت ہی مشقت. اس کے بعد پھر آ گیا میدان قیامت کا دن, محشر کا دن. وہ عالم برزخ سے بھی زیادہ خوفناک اور ہولناک, اس کی ہولناکی کو تو اللہ پاک نے قرآن شریف میں جگہ جگہ ذکر فرمایا, اور اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ قیامت کا دن تو ایسا ہولناک ہے کہ اس کے دن کی ہولناکی کی وجہ سے عورتوں کے حمل ثابت ہو جائیں گے, بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ بہت جلدی بوڑھے ہو گئے, حالانکہ آپ کے داڑھی مبارک میں صرف ہونٹ کے نیچے اور دونوں کنپٹیوں تھوڑے تھوڑے بال سفید ہوئے, وہ بھی جب آپ تیل لگاتے تو نظر نہیں آتے تھے, جب نہیں لگاتے تو محسوس ہوتے, لیکن بات سفید تو آ گئے تھے بارہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور آپ کو آپ کے بڑھاپا آ گیا, آپ نے فرمایا شیبت میں ہود و خواتا, مجھ کو سورہ ہود اور اس جیسی آیتوں نے بوڑھا کر دیا, اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ ان صورتوں کے اندر قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا گیا, قیامت کے خوفناک حالات بیان کیے گئے. تو ان حالات کی فکر کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ میرے بال جلدی سفید ہو گئے. قیامت کے دن تو بہت ہی ہولناک و خوفناک دن, اللہ تعالیٰ اس کی سختی سے اور اس کی شدت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر اس دن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی, اور پھر زندگی بھر کی ساری کارگزاری کا جواب دینا ہوگا. یہ آسان کام نہیں, یہاں کسی چھوٹے اور معمولی حاکم کے سامنے آدمی کھڑے ہو کر کے اپنا حساب و کتاب نہیں دے سکتا, کانپنے لگتا ہے, خوف کے مارے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے, ہوش اڑ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کے سامنے کون کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب دے. اس لیے آپ نے یہ دعا تقین فرمائی, اللہ حاسد نہیں حساب نہیں اسیرا, یا اللہ میرے ساتھ آسان حساب فرما, یا اللہ ہمارے ساتھ آسان حساب فرما. اور آسان حساب کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس پیشی ہوگی, اللہ تعالیٰ کچھ پوچھیں گے نہیں, ویسے فرما دیں جاؤ سکتا, اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملہ فرما. تو آپ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا, فقط حلق تو حلق, آخرت کا دھڑکا تو یہ بھی کوئی معمولی نہیں. انڈیا کے مشہور شاعر کا شعر ہے کہ پینے کو تو بیچ تھا پی لی, اب یوم حساب کا دھڑکا, شراب تو بے تحاشا پی لی, لیکن کب اللہ کے سامنے, اب آخرت میں اللہ کے سامنے کیسے جواب دوں گا, یہ دھڑکا لگا ہوا ہے, خوف لگا ہوا. پھر آخرت کے حساب و کتاب کے بعد بھی پھر دو منزلیں, ایک منزل جنت ایک منزل جہنم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں جانا نصیب فرمائے اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو جنت میں گیا وہ تو ساری مصیبتوں کا کفارہ کر لے گا, اس کی ساری مصیبتوں ساری پریشانیوں سارے غموم کا خاتمہ ہو جائے گا آنند فانند. اور اللہ بچے جہنم ایسی جگہ ہے کہ وہاں ساری راحتیں انسان بھول گئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جنت جہنم کے حقیقت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر کبھی کوئی غم نہیں دے ہو, کوئی صدمہ نہیں دے ہوگا, ہمیشہ آرام اور راحت تمہیں اس میں گزاری ہوگی, نعمتوں میں گزاری ہوگی. اور کوئی کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور پھر نکال کر پوچھا جائے گا, ہاں بھائی تم نے کبھی سکھ دیکھا, چین دیکھا, راحت دیکھی؟ تمہیں کسے کہتے ہیں راحت اور سکون؟ آرام کس کا نام ہے؟ میں تو مصیبتوں میں رہا ہوں, مصیبتیں دیکھی ہیں, مصیبت ہی مصیبت ہے, پریشانی ہی پریشانی ہے, تکلیف ہی تکلیف ہے, ساری راحتیں زندگی بھر کی بھول جائے گی ایک لمحے. اور ایک شخص وہ ہو کہ جس نے جب سے آنکھ کھولی مصیبتوں میں آنکھ کھولی, اسی میں پلا بڑا, اسی میں جوانی آئی, اسی میں بڑھاپا آیا, مصیبتوں میں ہی اس نے زندگی گزاری, اس کو داخل کر کے جنت میں داخل کر کے نکال لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف آئی؟ میں کیسی ہوتی تکلیف, کس کا نام ہے غم, پریشانی کسے کہتے ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے آرام میں رہا ہوں, آرام ہی آرام دیکھا ہے, ایک ہی چکر میں سارے غم بھول جائے گا. جنت تو ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نصیب کرنا, اور جہنم ایسی بری جگہ ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا کر رکھے. تو دیکھو انسان جب دنیا میں آیا تو ماں کے پیٹ کی قید میں آیا, اور آخر قیامت کا دن اور قیامت سے بھی آگے جزا و سزا جنت و دوزخ. اس پورے سفر میں بس بھرتے گئے انسان مصیبتوں میں ہے, پریشانیوں میں ہے, تکلیفوں میں ہے, تفکرات میں, غموم میں, غموم میں. اور یہ بالکل ہمارے اور آپ کے مشاہدے کی بات ہے, ہم بھی یہی دیکھ رہے, ہمارے باپ دادا بھی ایسے. اب یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائی؟ یہ ہے سمجھ. تو یہاں تین باتیں سمجھنی ہیں کہ یہ تو حقیقت ہے انسان کی جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. ان میں سے ایک بات اب یہ ہے کہ اب یہ تو سوچنا چھوڑ دو کہ دنیا میں آئے ہیں تو راحت ملے گی, ذہن بنا دو کہ مجھے ان مصیبتوں سے صلح کر کے رہنا ہے. یہاں تو آئے ہیں تو ان ہموم کے لیے, ان غموں کے لیے, ان پریشانیوں کے لیے, ان تفکرات کے لیے, ان آلام اور مصائب اور حادثات سانحات سے سابقہ پیش آئے گا. ہمیشہ سے آیا ہے, ہمیشہ آتا رہے گا, دنیا اسی کا نام ہے. لہذا دنیا میں جنت میں نہیں, لہذا یہاں پہ یہ فکریں تو آئیں گی, بیماریاں تو آئیں گی, تفکرات تو آئیں گے. جب آئیں گے تو بس ان سے صلح کر لو, ان کے لیے اپنا ذہن بنا لو کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, بھائی جو ہوگا جو دیکھا جائے. یہاں یہ امید نہ رکھو کہ بس کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی, کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی, کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کبھی کوئی سانحہ پیش نہیں آئے, کبھی کوئی فکر لائق نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. ہم تو کوئی ایسے نہیں رکھتے, اللہ والوں کو اللہ والا والے فکر تو خالی نہیں. جو اللہ کے خاص خاص بندے ہیں وہ اس میں خالی نہیں ہے. حضرت حکیم صاحب دامن برکات میں شعر, سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. وہ اللہ کا غم مبارک غم ہے, دنیا غم مصیبت کا غم ہے تو غم نا ہے, تو دونوں جگہ فکر ہے, تو دونوں جگہ غم. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. ایک وہ شعر ہے, سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. یہ غم نصیب اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. ایک تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے تو قسم کھا کر کہہ دیا ہے, اور پوری تحقیق کے ساتھ, تاکید کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے. لہذا یہاں تو مشقت ہی مشقتیں آئیں گی, مصیبت ہی مصیبتیں آئیں گی. لہذا ذہن بنا کے رکھو, ذہن بنانے سے اور ذہن کو تیار کرنے سے مصیبت ہلکی ہوگی کہ بھائی تو ہوگا, جب ہوگا تو بس جیسے شادی کے بعد یہ تو ہوگا, وہی بچے بھی ہوں گے, کمانا بھی پڑے گا, نفقہ بھی لانا پڑے گا, علاج بھی کرنا پڑے گا, یہ بھی کرنا پڑے گا, مگر شادی اور خوشی میں سب برداشت ہو جاتا ہے, نہیں ہو جاتا بھائی, یہاں بھی ہو جائے گا, شادی میں برداشت ہو جاتا ہے, شادی کے بغیر بھی برداشت ہو جائے گا. اور دوسری جو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے جو کہ حضرت علماء کرام نے بیان کرائی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے, انسان کو چاہیے کہ پھر وہ اس زندگی کو اور جو کچھ وہ زندگی کے اندر محنتیں کرتا ہے, مشقتیں برداشت کرتا ہے, مصیبتیں جھیلتا ہے, غموم اور ہموم کو برداشت کرتا ہے, تو کسی اہم مقصد کے لیے کرے تاکہ اس کا کچھ صلہ بھی ملے, یہ ہے کہ اور وہ دو باتیں ہیں, ایمان اور عمل صالح کے لیے بس انسان یہ سب کچھ کرتا ہے. یعنی پہلے نمبر پہ صاحب ایمان بنے, اس کے بعد پھر ایمان لانے ہی کافی نہیں, ایمان لانے کے بعد اب باقی زندگی کو بھی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے, نیک اعمال اپنانے کی کوشش کرے, اور اس کے لیے پھر یہ سب کچھ قربان کر, سارے غم بھی اللہ کے لیے برداشت کرے, بیماریوں میں بھی صبر کرے, اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں بھی تو تکلیف ہوگی, قربانی دینی پڑے گی, بس قربانی دے. پھر کیا ہوگا, ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے کی وجہ سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صبر کی توفیق ہوگی, اور صبر ایسا عمل ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب عطا فرمائیں گے. تو اب یہ ساری مشقتیں محنتیں کارآمد ہو گئی, نافع ہو گئی, مفید ہو گئی, نفع بخش ہو گئی. بالکل ایسی مثال ہے جیسے آدمی کاروبار کرتا ہے, محنت کرتا ہے نہیں کرتا, اس کو جب ملازمت کرتا ہے تو کبھی راتوں کی ملازمت بھی اس کی آتی ہے, کبھی رات کی ڈیوٹی آتی ہے جو ساری ساری رات سردیوں کی جاگ کر گزارتا ہے, اور کبھی کبھی گرمیوں کے دن گرمی میں گزارتا ہے, لیکن یہ رات میں جاگنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے, دن کے اندر گرمی کے اندر کام کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے. کیوں, مہینے کے آخر میں پیسے ملیں گے, سال میں جب دکان کا حساب کرے گا تو ایک لاکھ کے 10 لاکھ ہوں گے, وہ 10 لاکھ کے نشے میں جناب نہ عید دیکھے نہ بکر عید دیکھے نہ شادی دیکھے نہ ولیمہ دیکھے, ڈیوٹی دے رہا ہے, کام کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو دنیا کے ذرا سے نفے کے خاطر ساری مشقتیں جھیل لیتا ہے, نکاح کے خاطر نکاح کے بعد کی ساری مشقتیں برداشت کر لیتا ہے. تو بھائی یہ ساری محنتیں اور مشقتیں ایمان اور عمل صالح خاطر برداشت کر لے تو بس اجر ہی اجر ہے, بس بہترین بدلہ ہی بدلہ ہے اس کے لیے. تو قبر میں بھی, قبر اس کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, میدان محشر میں بھی عرش الٰہی کا سایہ ملا ہوا ہے اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو رہا ہے. تو علماء بھائی ان دو کاموں کے لیے اس کو برداشت, لیکن بس ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ بھائی کوئی مصیبت نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے, آج خود نہ مانگے, انہوں نے تو فرما دیا ہوگا تو یہی, لیکن تم ہم سے عافیت مانگو, سلامتی مانگو, صحت مانگو, عافیت مانگو, راحت مانگو, اور ملتی بھی ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مشقتیں تو ساری زندگی میں آتی رہتی ہیں لیکن ان کے اوقات کم ہوتے ہیں, راحتوں کے اوقات زیادہ ہوتے ہیں. لہذا مصیبت مانگنے کی چیز نہیں ہے, یہ ہم نہ مانگو, مانگو گے تو پچھتانا پڑے گا تمہیں, ہاں یہ تو پھر تم اپنی بھاگری دکھلا رہے ہو گے, اور تم میں اتنی طاقت کا ہے جو برداشت کر سکو، تم تو کمزور ہو ناتواں ہو، وہ ہماری حکمت ہے کہ ہم یہ چیزیں دیتے ہیں، لیکن تم ہم سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو. اسے ہر حال میں اپنے لیے، اپنی اولاد و نسل کے لیے، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ہمیں عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، صحت کی دعا مانگنی چاہیے، سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے، سکون کی دعا مانگنی چاہیے، عزت کی دعا مانگنی چاہیے. اس دعا کے ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ کام کریں، وہ تدبیریں کریں جن سے ہمیں عافیت رہے، سکون رہے، چین رہے، آرام ملے، راحت ملے، راحت کے متلاشی رہے. اس کے باوجود بھی غیر اختیاری طور پر آ جائے تو پھر صبر کرو، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کو صبر کرنا چاہیے. جب صبر کرو گے تو صبر کرنے سے وہ مصیبت جو ظاہراً تو تکلیف ہے، حقیقت میں اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی، مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی، بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. کیونکہ مومن کے حق میں جو بھی تکلیف ہوتی وہ تین حال سے خالی نہیں، تین حال سے خالی نہیں. یا تو اس مصیبت اور غم کے برداشت کرنے کی وجہ سے اس مومن کے گناہ معاف ہوتے، یہ گناہ کا معاف ہونا بھی تو بہت بڑی بات ہے بھائی، اس لیے کہ گناہوں کی اصل تکلیف آخرت میں ہوگی جو ناقابل برداشت ہے. دنیا میں بھی ہوتی ہے مگر بہت کم ہوتی ہے، بڑی تکلیف اس کی گناہوں کی آخرت میں ہوتی ہے، اور آخرت کی تکلیف قابل برداشت نہیں ہے اللہ بچا. تو اگر کسی گناہ ہی معاف ہو جائے تو کتنے بڑا فائدہ ہے، تو کسی کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے، اور کسی کے حق میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہ، ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور آخرت کا اجر و ثواب ملنا بھی تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا نفع کا سودا ہے. اور بعض کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اونچا مقام مقرر ہوتا ہے، جہاں اس کو عمل صالح کر کے پہنچنا ہوتا ہے لیکن نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریاں، پریشانیاں، تفکرات، غموم غموم دے کر دے دیتے ہیں جو کہ غیر اختیاری طور پر ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان پہ صبر کرتا ہے، صبر کر کے اللہ تعالیٰ اس مقام عالی پر پہنچتا ہے. تو کسی حال میں بھی مومن کے حق میں غم رنج فائدے سے خالی نہیں. اور ایک اور فائدہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کسی کا آخرت کے اندر جو عذاب مقرر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دنیا کی تکلیف دیتے ہیں، اور وہ تکلیف کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کے نتیجے میں وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے. تو دیکھیے چار فائدے ہو گئے بڑے بڑے مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کرنے کے. تو مومن ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد بس پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے، نیک کاموں میں لگے، تو بس اس کے لیے پھر یہ مصیبتیں بھی سب جو نفع بخش ہیں، نافع اور مفید ہیں. تاہم یہ جب خود بخود آئے تو سمجھے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی معاملہ میرے ساتھ ہوگا، باقی مانگے نہیں. اب دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو عافیت نصیب فرمائے. عامر کے والدہ کی صحت کے لیے دعا فرمائیے. اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت الرازق. اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے والدین، ہمارے لویال، ہمارے اساتذہ، اقارب، مشائخ، احباب، تمام متعلقین متوسلین حاضرین اور حاضرات کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حلوان ہر آن عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ راحت تامہ نصیب فرما, راحت تامہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرما, ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں ہمیشہ اپنے امان نصیب فرما, اپنی حفاظت خاص عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے تمام نیک مقاصد کو پورے فرما. یا اللہ ہر حال میں ہمیں غیب سے ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما, تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہم کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی اتنی بھلائیاں مانگی, سب ہم کو عطا فرما. یا اللہ سب ہم کو عطا فرما, اور جن جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما, دونوں جہاں میں ہم کو سرخرو فرما. یا اللہ جن جن احباب نے دعا کے واسطے کہا ہے, سب کی نیک تمنائیں پوری فرما, نیک مرادیں پوری فرما. جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں, سب کو یا اللہ نیک رشتے پروت نصیب فرما, نیک و صالح رشتے پروت نصیب فرما. ہر ہر مسلمان کو ہر طرح کی راحت عطا فرما, ہر پریشانی سے نجات عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و علی و اصحابی اجمعین. آمین برحمتہ یا ارحم الراحمین.
لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام البرکات من عالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دام البرکات من عالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین, میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر موجودہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف دل میں خواہ
www.mehboobeilahi.com